ذوی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والذین موفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. صلوات اعزائے محترم، اساس آدمیت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ آج اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہو گیا. اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کریں، لہذا انتہائی تیزی کے ساتھ گزرنا چاہ رہا ہوں. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے یہ حکم دیا کہ کچھ چیزوں کو مانو اور کچھ احکام پر عمل کرو، کچھ حقیقتوں کو تسلیم کرو، کچھ احکام پر عمل کرو. وہ حقیقتیں جو ہمیں تسلیم کرنی ہیں ان میں پہلی حقیقت ہے ایمان باللہ، ولکن البر من آمن باللہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. دنیا میں کل بھی اور آج بھی جتنی قومیں پائی جاتی ہیں ان میں سے بیشتر وہ قومیں ہیں جو خدا پر ایمان رکھتی ہیں. دنیا کی بیشتر قومیں، زیادہ قومیں وہ ہیں جو خدا پر ایمان رکھتی ہیں. اور ہر قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر خدا ہے تو اس کی مرضی کیسے معلوم کرے، اس کے غضب کو کیسے معلوم کرے. دیکھ رہے ہو نا، موضوع ذرا سا آگے بڑھ رہا ہے. بھائی کل تک گفتگو یہ تھی کہ خدا کی رضا پر عمل کرنا ہے اور خدا کے غضب سے بچنا ہے. تو ساری قومیں دنیا کی اس بات کو تسلیم کر رہی ہیں کہ خدا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم تک اس کی مرضی کیسے آئے، ہم تک اس کا غضب کیسے آئے. تو ساری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ ہونا ضروری ہے. سب وسیلے کے قائل ہیں، اگر آپ قائل نہ ہو تو میں کیا کروں. میں نے عرض کیا نا کہ جب بیشتر قومیں خدا کے وجود کی قائل ہیں تو یہ پرابلم تو رہے گی. بھائی توجہ رہے، پرابلم تو رہے گی کہ بھائی اس کا پیغام ہم تک کیسے آئے. ایک وسیلہ ضروری ہے اور اسی وسیلے کا نام ہے نبوت. سمجھ رہے ہو نا بات کو، اسی وسیلے کا نام نبوت ہے. یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے پہلا ایمان ایمان باللہ رکھا اور آخری ایمان ایمان بالنبیین رکھا. اللہ پہ ایمان تو ناکافی نہیں ہے جب تک اس کے نبیوں پہ ایمان نہ لاؤ. بھائی توجہ رہے، اللہ پر ایمان تنہا کافی نہیں ہے جب تک اس کے بھیجے ہوئے نبیوں پہ ایمان نہ لاؤ. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یا اللہ مدد تنہا کافی نہیں ہے جب تک یا رسول اللہ درمیان میں نہ جائے.
تو اب
اب نبوت کی ضرورت تو ہے, لیکن سوال یہ ہے, ذرا سا میں فکر کو آگے بڑھا رہا ہوں, میرے سامنے بڑا بیدار اور پڑھا لکھا نوجوان بیٹھا ہوا ہے, بھائی ذرا سا بات کو سننا, نبوت کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اب تو بادشاہ نہیں ہوتے, اور اگر کہیں ہے بھی تو وہ میوزیم کے لائق ہیں. یعنی اب بادشاہ نہیں ملا کرتے, اب ان کی جگہ صدر یا وزیر اعظم ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے بادشاہ ہوتے تھے, اور ہر بادشاہ کے دربار کا پروٹوکول دوسرے بادشاہ کے دربار کے پروٹوکول سے الگ تھا. دیکھو بڑی عجیب و غریب, بڑی عجیب و غریب بات کہنے جا رہا ہوں میں, ہر دربار کا طریقہ قانون احترام دوسرے دربار کے قانون احترام سے الگ تھا. کسی دربار میں جاؤ تو فقط سلام کر لینا کافی ہے, کسی دربار میں جاؤ تو ہاتھ اٹھا کے اشارہ کرنا کافی تھا, کسی دربار میں جاؤ تو پرنام کرنا ضروری تھا, کسی دربار میں جاؤ تو جھک کے جاؤ, کسی دربار میں جاؤ گھٹنوں کے بل جاؤ, کسی دربار. مغل بادشاہ, ایک مغل بادشاہ, اس نے اپنے دربار کا قانون بنایا تھا کہ جو آئے دربار میں داخل ہوتے ہی پہلے سجدہ کرے. تو ہر دربار کا قانون دوسرے دربار کے قانون سے الگ تھا. تو عقل نے اس طرح کو بتلا دیا کہ حکمران کا احترام کرو, لیکن اب یہ کون بتلا ہے کہ اس کے دربار کا احترام کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو نا, بہت بہت تیزی کے ساتھ میں گزر رہا ہوں. اب کون بتلا ہے, اب کون بتلا ہے کہ اس کے دربار کا احترام کیا ہے؟ اب جو بتلانے کے لیے آئے اسی کا نام نبی ہوگا. یہی سبب ہے کہ سارے انبیاء ادھر سے آئے, ادھر سے بنا کے کسی نے نہیں بھیجا. اچھا تو اب قانون احترام وہ دے گا, وہ جو بادشاہ مطلق ہے کہ میرے دربار کا احترام کیا ہے. بھائی توجہ رہے, جب اس نے قانون احترام دیا تو ایک مثال دے کے میں آگے بڑھ جاؤں. دیکھو صرف میرا احترام نہیں, جس کا احترام کرنے کو کہو اس کا بھی احترام کرو. بھائی یہ جملہ تم تک پہنچ گیا؟ اللہ کہتا ہے کہ صرف میرا احترام نہیں, جس کے احترام کا حکم دو اس کا بھی احترام کرو. ابلیس اللہ کا احترام کر رہا تھا, ابلیس اللہ کے احترام کا منکر تو نہیں تھا نا, اللہ کا احترام کر رہا تھا, لیکن اللہ نے جس کا احترام کا حکم دیا اس سے انکار کیا. بھائی توجہ رہے, اس سے انکار کیا تو ڈانٹ کے نکالا گیا یا نہیں؟ تو اصول یہ کہ اللہ کا بھی احترام کرو, اور اللہ جس کا احترام کروائے اس کا بھی احترام کرو. اب اللہ نے دیکھو قانون احترام اللہ طے کرے گا, اللہ نے کہا میری کتاب ہے اس کا احترام کرو. سننا بھائی سننا, بڑی عجیب و غریب بات کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا میری کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن, لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ. ایمان لانا ہے کتاب پر, میرے قرآن کا احترام کرو ورنہ تمہیں بخشوں گا نہیں. اچھا تو اب احترام کرنے کا طریقہ میں بتلاؤں, بہت آسان ہے. قرآن کو اٹھاؤ, کھولو, اسے چوم لو. بغیر وضو کے اگر تم نے ہونٹ رکھ دیا قرآن پر تو یہ بھی حرام ہے. بہت عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں میں. دیکھو قرآن کی جلد میں اپنے ہونٹوں کو رکھ دو, چوم لو, مجھے اعتراض نہیں ہے, جلدان کو چوم لو, لیکن جو الفاظ قرآن ہیں, انہیں بغیر وضو کے مس نہیں کر سکتے. اب چاہے ہاتھ رکھو حرام, چاہے ہونٹ رکھو حرام, تو اب جو احترام کی لائق چیز تھی اس کا طریقہ احترام بھی اللہ نے بتایا. بھائی بات ہو جائے نا, کہیں لے جا رہا ہوں اور کسی ایسے مرحلے پر آج بات کو روک دوں گا جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی. اچھا تو اب وضو کر کے اسے چومو, وضو کر کے اس کے الفاظ پر ہاتھ رکھو, حرم مکے میں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کا احترام جانتے ہو. اب میں گیا, میں نے کہا بھائی میں حرم کا احترام کروں گا, اور جتنی جھاڑیاں واڑیاں تھیں انہیں اکھاڑ کے میں نے پھینک دیا. حرم کے حدود میں جھاڑیاں اکھاڑنا حرام ہے. بھائی کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی فقط احترام نہیں کرنا, طریقہ احترام بھی اس سے لینا ہے,
بھائی توجہ ہاتھ بدل رہے تو پروردگار نے دنیا میں کوئی قانون میرے جملہ بھی یاد رہے کہ دنیا میں کوئی قانون مقدس تو ہے سارے قانون تمہارے ملک کا قانون ہو آگے کے ملک کا قانون ہو یورپ کا قانون ہو امریکہ کا قانون ہو ایشیا بھائی کا قانون ہو سب قانون اس ملک والوں کے لیے قابل احترام ہے لیکن دنیا میں کوئی قانون کی کتاب اتنی محترم نہیں ہے بھائی رکے رہنا کوئی قانون کی کتاب اتنی محترم نہیں ہے کہ کتاب کھول کے اسے چوما جائے اور وضو کر کے اس کے حروف پہ ہاتھ رکھا جائے سوائے قرآن کے بھائی میں تو آسمانی کتابوں کی بات کر رہا ہوں توریت کے لیے شرط نہیں ہے کہ وضو کرو انجیل کے لیے شرط نہیں ہے کہ وضو کرو بھائی توجہ ہاتھ مت بھولنا زبور کے لیے شرط نہیں ہے کہ اسے مس کرنے کے لیے وضو کرو صرف شرط ہے تو قرآن کے لیے کیا اس لیے کہ وہاں مفہوم اللہ کا تھا یا الفاظ بھی اللہ کے پہنچ گئی بات اللہ کا قانون صرف مفہوم نہیں ہے اللہ کا بھائی توجہ رہے اللہ کا قانون الفاظ ہیں ان لفظوں کا بھی احترام کرو تو اب جملہ میرا یاد رکھو گے اللہ نے اپنے قانون کو دو طریقوں سے لکھا بھائی توجہ رہے ایک لفظوں میں لکھا اس کا نام ہے قرآن اور ایک کردار میں لکھ دیا اس کا نام ہے محمد سمجھ رہے ہو بات کو اللہ نے دو طریقوں سے اپنا قانون لکھا لفظوں میں لکھا نام ہوا قرآن کردار میں لکھا نام ہوا محمد جو چیز لفظوں میں لکھی جائے خطرہ آئے کہ وہ فنا ہو جائے وہ تباہ ہو جائے لوگ لیکن جو کردار میں لکھی جائے جب تک کردار رہے گا تب تک قانون محفوظ رہے گا تو اللہ کے قانون دو طریقوں سے لکھے گئے لفظوں میں قرآن میں لکھے گئے کردار میں محمد میں لکھے گئے تو جتنی طہارت قرآن کی واجب ہے اتنی ہی طہارت محمد کی واجب ہے جائے سلسلہ فکر ہے بہت رہی ہے نا بات بھائی یہی سے تو تمہیں آگے لے جاؤں گا اور منزل فکر معین ہے تو اب جتنا طاہر ہے قرآن اللہ کے لفظ ہیں اتنا ہی طاہر ہے محمد رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہے بھائی توجہات مبذول رہے تو جتنی طہارت قرآن میں ہے اتنی ہی طہارت رسول میں جو قرآن لانے والا ہے اب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں قرآن طاہر لانے والا رسول طاہر تب رسول جن کے حوالے کر جائے رسول جن کے حوالے کر جائے کیا وہ نجس ہوں گے جیسا قرآن طاہر ویسا رسول طاہر ویسے بارثان قرآن طاہر بھائی یہی تو سبب ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ بھائی چادر میں آ جاؤ میں تمہاری طہارت کا اعلان کر دوں بہت رہی ہے بات بھائی آیت میرے سارے سننے والوں کے ذہن میں اب میں کیا کروں یہ میری مجبوری ہے انما قرآن کی طہارت ایک لفظ میں آئی ہے ٹھیک ہے نا صحفاً مطہرہ قرآن کی طہارت ایک لفظ میں رسول کی طہارت ایک لفظ میں اور ذرا اس آیت کو تو دیکھو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ہم نے نجاست کو تم سے دور کر دیا دور رکھا ہے بھائی جو طہارتکم ہم تمہاری طہارت کا اعلان کرتے ہیں تطہیرہ جو حق ہے طہارت کے اعلان کا بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے کہ اللہ رسول کی طہارت کا اعلان ایک لفظ میں کرے قرآن کی طہارت کا اعلان ایک لفظ میں کرے اور آل محمد کی طہارت کا اعلان تین لفظوں میں کرے تو یہ تین کی خصوصیت کیا ہے آج تک سمجھ میں نہیں آئی بہت رہی ہے بات بھائی پہنچ رہی ہے بات انما یرید اللہ لیذھبا عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا. اے آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. بھائی رکنا. اے آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. بھائی یہ فرق کیا ہو گیا؟ بھائی یہ کیا فرق ہو گیا؟ اے آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے. کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا نا. بھائی توجہ رہے. تو اگر یہ کہتا کہ اے آل محمد ہم تم کو نجاست سے دور رکھیں گے تو اس میں اشارہ ہو جاتا کہ آل محمد نجاست کی طرف جا سکتے تھے. انہیں دور رکھ دیا. کہا نہیں تم تو کبھی نجاست کی طرف نہیں جاؤ گے, نجاست تمہاری طرف آئے گی. تم تو جا ہی نہیں سکتے نجاست کی طرف, لیکن نجاست تم تک آ سکتی ہے. اس لیے ہم نے نجاست کو دور روک دیا. بھائی توجہات مزدور رہے. تب آل محمد کی طرف نجاست آ بھی نہیں سکتی. نجاست کے معنی بھائی توجہ رہے. نجاست کے معنی نجس پانی, نجس کھانا نہیں. رج انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت ہم نے تم سے رجس کو دور کیا. رجس کو ٹھیک ہے نا. رجس کیا ہے؟ جھوٹ رجس ہے. ریبت رجس ہے. شراب خاری رجس ہے. دنیا کی ساری بد اخلاقیاں رجس ہیں. دنیا کے سارے حرام رجس ہیں. دنیا کے سارے عیب رجس ہیں. اس سے زیادہ میں لفظ رجس کو وعدہ نہیں کر سکتا. رے جیم سین رجس. دنیا کے سارے عیب رجس ہیں. آئے آئے محمد ہم نے سارے عیبوں کو تم سے دور کر دیا, بہت دور روک دیا سارے عیبوں کو. تو اب جس میں عیب نہیں ہوگا اس میں کمال ہوگا یا نہیں؟ دیکھو کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اور اگر وہ میسج پہنچ گیا تو اسی مرحلے سے میں آگے چلا جاؤں گا. لیکن جملہ سننا, اور یہ جملہ اس قابل ہے کہ تمہارے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے. تو آل محمد میں سارے کمال, سارے عیب آل محمد سے دور. صحیح ہو گئی بات؟ اچھا یہ بتاؤ کہ محبت کمال سے ہوتی ہے یا عیب سے؟ دنیا کا کوئی انسان عیب سے محبت نہیں کرتا. دنیا کا ہر انسان کمال سے محبت کرتا ہے. اچھا شاعر جیسے جناب راغب مراد آبادی تشریف فرمائے, اچھا مقرر, اچھا عالم, اچھا مصور, اچھا انجینئر, جہاں اچھا لگ جائے محبت وہاں ہو. بھائی ایسا ہے یا نہیں؟ رکے رہو اس لیے کسی مرحلے تک تمہیں لے کے تو جانا ہے. تو دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے, آیت سے محبت نہیں ہوتی. تو اب کہنے والے نے اعتراض کیا, اور اس اعتراض کو تمہاری خدمت میں ہدیہ کروں گا, اور پھر جواب ہدیہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. کہنے لگے کہ یہ آل محمد کے چاہنے والے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ سارے کمال آل محمد میں, سارے کمال آل محمد میں, اور سارے عیب آل محمد سے دور. یہی تو دعویٰ ہے نا. خدا کی قسم ہمارا دعویٰ یہی ہے. آئے تطہیر کی روشنی میں ہمارا دعویٰ یہی ہے کہ سارے کمال آل محمد میں, سارے عیب آل محمد سے دور. تو محبت ہوتی ہے کمال سے, تو پھر ساری دنیا آل محمد سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ دیکھو اگر اعتراض میں وزن ہو تو اس اعتراض کو پرکھنا چاہیے. اعتراض بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے کہ سارے عیب آل محمد سے دور, سارے کمال آل محمد میں. دنیا میں محبت عیب سے نہیں ہوتی, دنیا میں محبت ہوتی ہے کمال سے. تو ساری دنیا آل محمد کو کیوں نہیں مانتی ہے نا سوال؟ میں نے کہا بھائی ذرا اوپر چلے جاؤ. محمد رسول اللہ پر میں اور تم متفق ہیں کہ سارے عیب رسول سے دور, سارے کمال رسول میں. تو پھر ہندو نے کیوں نہیں مانتا؟ سننا ہے نا. سوال تو ہے نا. بس سوال تو اپنی جگہ پر قائم ہے کہ سارے عیب میرے رسول سے دور، سارے کمال میرے رسول میں موجود، تو آل محمد کے لیے مانو یا نہ مانو، میرے رسول کے لیے تو مانتے ہو نا کہ سارے کمال محمد میں ہے. تو بھائی ہندو نے محمد سے محبت کیوں نہیں کی، عیسائی نے کیوں نہیں کی، یہودی نے محبت کیوں نہیں کی؟ تو جو جواب رسول کے لیے دو گے ہمارا وہی جواب ہے آل رسول کے لیے. توجہ رہے جو جواب رسول کے لیے دو گے وہی جواب ہے ہمارا آل رسول کے لیے. لیکن وہ بات ہی کیا جو آیت سے ثابت ہو. اب جواب دو، آیت نے کہا کہ آل محمد ہم نجاست کو تم سے دور رکھیں گے، تو جہاں ذہن میں نجاستیں ہو وہاں محبت کہاں سے آ جائے گی؟ بہت توجہ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ مجھے بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہے، لیکن دامن بخش میں آج بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. رکے رہو، اب پھر واپس چلو کہ رسول ہے دین کا لانے والا، رسول ہے شریعت کا لانے والا، تو جنت ملی. بھائی توجہ رہے، لیکن عجیب و غریب محلہ سے میں تمہیں لے آیا، تمہیں کتاب ملی ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں شریعت ملی ہے اللہ کی رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کا حلال ملا ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کا حرام ملا ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کی مرضی ملی ہے رسول کے وسیلے سے، تمہیں اللہ کا غضب ملا ہے رسول کے وسیلے سے. تو ساری چیزیں اس دنیا میں رسول کے وسیلے سے لے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ جنت رسول کو ہٹا کے مل جائے. عجیب لوگ ہیں. عجیب مرحلے فکر ہے. تو اب یہی سے تو میں اپنے سننے والوں کو آگے لے جاؤں گا. بھائی توجہ رہے پروردگار نے قرآن میں آواز دی، ما یو بدلو لدی القول. کیا عجیب و غریب آیت ہے قرآن کی، ما یو بدلو لدی القول وما انا بظلام للعبید. میرا قول بدلتا نہیں ہے اور نہ میں بندوں پر ظلم کرتا ہوں. بھائی یہ دونوں جملے دیکھنا، پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. پہلا ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ. یہی ہے نا، پہلا ایمان کیا ہے؟ ایمان باللہ. اور ہم ذرا سی بات آگے جا رہی ہے، ماں آنا بے ظلام للعبید، میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا. تو مالک جب ظلم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے؟ رکے رہو، اس لیے کہ موضوع کے تقاضے کو تو پورا ہونا ہے. اللہ نے نفی کی نا کہ میں ظلم نہیں کرتا، بھائی یہی تو کہا ہے کہ میں ظلم نہیں کرتا. اچھا میں نے کہا بھائی ابھی رات نہیں ہے، بھائی رات نہیں ہے تو پھر ہے کیا دن ہے؟ توجہ رہے. میں نے کہا کہ بھائی صبح نہیں ہے، رات نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دن ہے. میں نے کہا صبح نہیں ہے پھر کیا ہے؟ اگر صبح نہیں ہے تو شام ہے. بھائی ٹھیک ہے نا، ایک جملہ کہا جاتا ہے اور یہ جملہ سمجھا جاتا ہے. سارا دین انہی جملوں میں ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے اور ایک جملہ سمجھا جاتا ہے. تو جب کہہ دیا پروردگار نے کہ میں ظلم نہیں کرتا تو میں کرتا کیا ہے؟ عدل کرتا ہے. اسی لیے اصول دین میں توحید کے بعد عدل ہے. میرا یہ جملہ یاد رکھو گے؟ اب ایک جملہ تمہیں ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. اسی لیے توحید کے بعد عدل ہے. جب ظلم نہیں کرتا تو عدل کرے گا نا، توحید کے بعد عدل اسی لیے رکھا گیا. رکے رہنا، اس لیے کہ کسی نازک مرحلے میں لے جا رہا ہوں، لیکن میرے دوستوں نے توحید سے عدل کو نکال دیا. کیوں نکالا؟ جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ظلم نہیں کرتا تو مانو اللہ ایک ہے، توحید اس کا عدل مانو، لیکن عدل کو نکال دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو جانتے ہو کیوں نکالا گیا؟ اگر یہ بات پہنچ گئی تو میرے پچھلے 7 دنوں کی محنت سوارت ہو گئی۔ توحید سے عدل کو نکالا گیا تاکہ نبوت سے عصمت کو نکالا جا سکے۔ پہنچ گئی بات بھائی، بات پہنچ گئی۔ توحید سے عدل کو اس لیے نکالا گیا کہ نبوت سے عصمت کو نکالا جا سکے۔ جب سیاست کے بازوؤں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے بزرگوں کو عصمت کے مقام تک نہیں لے جا سکتے، میرا جملہ ذہن میں محفوظ ہو جائے، جب بھائی توجہ رہے، جب سیاست کے بازوؤں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے پسندیدہ افراد کو مقام رسالت تک نہیں لے جا سکتے، بہت بلند ہے، تو یہ طے کیا کہ رسول کو کھینچ کے نیچے اتار لو، اور رسول کو کھینچ کے نیچے اتارنے کے لیے ضروری تھا کہ خدا کو بھی نیچے لے آؤ، اس لیے توحید سے عدل کو نکال دیا گیا۔ پہنچ رہی ہے بات بھائی، بات پہنچ رہی ہے نا؟ آج میں چاہ رہا تھا کہ اپنے سننے والوں سے ذرا سا قریب ہو جاؤ، بھائی رکے رہنا۔ تو اب توحید سے عدل کو نکالا گیا، نبوت سے عصمت کو نکالا گیا، کیوں؟ اسے کہ اتنا بلند ہے مقام محمد عربی کہ وہاں تک ابراہیم نہیں جا سکتے، خدا کی قسم نہیں جا سکتے، خدا کی قسم نہیں جا سکتے۔ ابراہیم کی ہمت نہیں ہے کہ میرے محمد تک پہنچ جائیں، موسیٰ علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے کہ میرے محمد تک پہنچ جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی مجال نہیں ہے کہ میرے محمد تک جا سکے۔ میں نے کبھی کہا تھا کہ بھائی ابراہیم نے کہا ولیکن بڑا ولیکن لے یطمئن قلبی، مالک مجھے ایمان ہے، اطمینان نہیں ہے، یہ ابراہیم کا مقام ہے۔ اور میرے نبی کے لیے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، سننا بھیا، یہاں تک میں لے آیا ہوں تو مجھے اجازت دو نا کہ میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، ارجعی الی ربک، حبیب اپنے رب کے پاس واپس چلا جا۔ کیا کمال کی پالیسی میکنگ آیت ہے، یاد رکھو گے میرے جملے کو۔ میں دیکھو آج میں اتفاق سے مقام محمد عربی تک آ گیا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ جملہ تم سے کہہ کے نکل جاؤں۔ اے اطمینان رکھنے والے محمد، اپنے اللہ کے پاس واپس آ جا، ارجعی، یہ رجت سے ہے، رجت کے معنی واپسی، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی بارگاہ میں واپس جانے والے ہیں۔ تو ارجعی کے معنی کیا ہے؟ محمد واپس آ جا، یہی ہے نا۔ اچھا کہا کس نے؟ اللہ نے۔ بھائی توجہ رہے، محمد میرے پاس واپس آ جا، ارجعی الی ربک، اے میرے حبیب، اے میرے محمد، میرے پاس واپس آ جا۔ تم نشتر پارک میں آئے ہو یا واپس آئے ہو؟ تم، میں اپنے ایک ایک سننے والے سے سوال کر رہا ہوں، تم نشتر پارک میں آئے ہو یا واپس آئے ہو؟ آئے ہیں، واپس گھر جاؤ گے؟ پہنچ گئی بات، بات پہنچ گئی؟ نہیں، اب تم سے فیصلہ کرواؤں گا، خدا کی قسم فیصلہ تم کرو گے، فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، اے اطمینان رکھنے والے محمد، اپنے اللہ کے پاس واپس آ جا۔ تم آئے ہو واپس نہیں آئے ہو، گھر جاؤ گے واپس جاؤ گے؟ میں آیا ہوں اس پارک میں، آیا ہوں واپس نہیں آیا، گھر واپس جاؤں گا۔ تو واپس کلز بولا جاتا ہے گھر کے لیے۔ تب اتنی بات طے ہو گئی کہ محمد کا وطن مدینہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ میں سننا خدا کی قسم، محمد میرے حبیب ارجعی الی ربک، اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس واپس آ جا، تو محمد رسول اللہ کا گھر نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، محمد رسول اللہ رہنے والا ہے عرش کا، تو اب ان ملاؤں سے کہہ دو، ان ملاؤں سے کہہ دو، بھائی توجہ رہے، محمد کہاں کا رہنے والا ہے؟ عرش کا، محمد کا بتانا عرش الہی ہے، ملاؤں سے کہہ دو کہ اب بحث نہ کرے کہ محمد خاکی تاجر ہو رہی، اس لیے کہ وہ ہے رہنے والا عرش کا، اگر وہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا، اگر وہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا، پہنچ رہی ہے بس، پہنچ رہی ہے، مجال نہیں ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میرے محمد کے سامنے جا کے کھڑے ہو جائے، میں نے آیت پڑھی ہے اور میں تین شخصیتوں کی مثال دی، دوسری شخصیت اس لیے کہ مجھے واپس جانا ہے، الا فرعون انہ طغى قال رب اشرح لی صدری، تالا یاد رکھو گے، تالا کے معنی موسیٰ نے کہا، موسیٰ نے دعا مانگی، تالا کے معنی بھائی توجہ رہے، تالا کے معنی موسیٰ نے دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ تیزی سے گزروں گا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ تین دعائیں ہیں، مالک میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان بنا لے، میری زبان کو اتنی قوت دے دے کہ لوگ میری زبان کی بات کو سمجھ سکتے، یہ دعائیں ہو گئی، اور اب فائنل دعا مانگی، بھائی توجہ رہے، فائنل دعا مانگی، وجہ بنا دے لی میرے لیے وزیر نیک وزیر، میرا علی میرے خاندان سے، نام ہارون رشتہ آخی میرا بھائی ہے، آخی ہے نا قرآن، واقعہ یہ ہے، یہ جملہ بھی یاد رکھنا، واقعہ یہ ہے کہ قرآن کافی ہے لیکن ہم اسے سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، تو قرآن تو کافی ہے، اب قرآن کا نقطۂ نظر تو سنو، تمہارا نقطۂ نظر تو میں نے بہت سنا، اب قرآن کا تم سن لو، وجل بنا دے لی میرے لیے وزیر نیک وزیر، میرے خاندان سے، نام ہارون رشتہ آخی میرا بھائی ہے، تو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، موسیٰ تم صاحب شریعت ہو، صاحب توریت ہو، اولو العزم رسول ہو، کہہ رہے ہو کہ ہارون کو جو میرا بھائی ہے، میرے خاندان سے ہے، جو آئل ہے، اس سے تو میرا وزیر بنا دے، تو جب نام بتا رہے ہو، اہلیت بتا رہے ہو، رشتہ بتا رہے ہو، تو خود بنا کیوں نہیں لیتے؟ کافی ہے نا قرآن، کافی ہے نا، بھائی میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہارون کو خود کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو میں نبی ہوں، نبی سفارش تو کر سکتا ہے، اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا، تو جو کام نبی نہ کر سکے کس نے مشورہ دیا کہ آپ کرنے بیٹھ جائے؟ عجیب ہے، عجیب مرحلہ ہے نا، عجیب مرحلہ ہے، تو یاد رکھو گے ان آیتوں کو، یہ صاحب ہمارے موسا نے دعا کی, یہ ہے مقام موسا علیہ السلام کا, اور اب میرا نبی خدا کی قسم الفاظ نہیں ملتے پیغمبر اکرم کی شان بیان کرنے کی, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, ممبر سے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے الفاظ نہیں ملتے موسا, اب میں اپنے نبی کی شان بتلاؤں. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا کھول, وہاں کالا ہے یہاں کھول کھول, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, قل ہے نا حبیب کہ کہ وہ اللہ ایک ہے, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, ٹھیک ہے نا بھائی, بہت توجہ ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ, قل لا اسألکم علیہ اجرا, بہت رہی ہے بات, بہت رہی ہے, تو قل کے معنی رب بے, بڑی مشہور آیت ہے, اور میں تو تمہیں ایک جملے کے لیے یہ مبارک ہدیہ کر رہا ہوں, قل حبیب دعا مانگ, قال موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی, قل حبیب میں کہتا ہوں تو دعا مانگ, ہے تو یہی, قل قل حبیب دعا مانگ, کیا مانگ, رب بے ادخلنی مدخل صدق, بڑی مشہور آیت ہے, واخرجنی مخرج صدق, ہجرت کے وقت کی آیت ہے, قل حبیب دعا مانگ کہ مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینے پہنچا دے, سچائی کے ساتھ مجھے مکے سے نکال دے, قل رب ادخلنی مخرج صدق, مجھے مدینے میں داخل کر دے سچائی کے ساتھ, واخرجنی مخرج صدق, مجھے مکے سے باہر نکال دے سچائی کے ساتھ, وجان بنا دے من لدن کا اپنے پاس سے سلطانن طاقتور, نصیرہ مدد کرنے والا, وقت بھائی سننا, بھائی یہی بات کو روکوں گا, لیکن عجیب مانے نے فکر آ گیا, اب یہ دعا مان, یہی ہے نا حکم ہے میرے نبی کو کہ حبیب تو دعا مانگ, تو موسیٰ نے اپنی مرضی سے دعا مانگی, آلہ موسیٰ نے دعا مانگی اپنی مرضی سے, محمد رسول اللہ نے دعا مانگی حکم الہی سے, تو اب میرا جملہ برداشت کرو گے, جو رسول اپنی مرضی سے دعا تک نہ مانگے وہ کیا دین کو تمہاری مرضی پہ چھوڑ کے چلا جائے گا, سمجھ رہے ہو, بہت پڑھا لکھا اور بہت بیدار مجمع میرے سامنے ہے, بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, کھڑے ہوئے ہیں لوگ, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو اب ایک جملہ پھر سنتے جاؤ, آئے سننا, قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, مالک نصیر کے معنی مددگار, نصیر کے معنی مددگار, نصرت کے معنی مدد, رسول نے کیا مانگا ہے, اللہ سے مدد نہیں مانگی, مددگار مانگا ہے, عجیب مرحلہ فکر ہے, قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, نصیر کے معنی ہے مددگار, مالک مددگار دے دے, یہ نہیں کہا کہ مالک تو مدد کر دے, اب آج یا اللہ مدد کی حقیقت کھل گئی ہے, میرے نبی نے مددگار اس لیے مانگتا کہ میری امت یہ عقیدہ کر سکے کہ خیر اللہ سے مدد مانگنا نہ شرک نہ بدعت ہے, سنت محمد ہے. پہنچ گئی بات کیا؟ اب جو بات ہتھیار کرنا جا رہا ہوں وہ سننا. اچھا وجال وطن کر دے, ایک ایک لفظ الگ کر دوں گا, یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں نا انہیں ہدیہ کر رہا ہوں. وجل وجل بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سلطان طاقتور نصیرہ مدد کرنے والا. یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور؟ رسول اللہ وجعل لی وزیرن من اہلی, مجھے وزیر دے دے میرے خاندان سے. یہ من دیکھا کوئی من وجعل لی وزیراً من اہلی, موسیٰ نے کہا مالک میرے خاندان سے مجھے وزیر دے دے. اور یہی من دوبارہ رسول کی آیت میں وزیر بنا دے لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے. مقام ختم نبوت سمجھ میں آ گیا؟ اس آخری نبی کی شان سمجھ میں آئی؟ اچھا تو آج سن 1423 ہجری کی کہ محرم کی ساتویں تاریخ کو ایک سوال کر رہا ہوں, کتنے سال ہو گئے نبی کو گئے ہوئے؟ 1500 سال. کیا وہی دن تمہیں ملا؟ بیچ میں نہ معلوم کتنے انقلابات آئے, کتنے حادثے ہوئے, مسلمانوں پہ کتنے مظالم کیے گئے. ہو سکتا ہے دین بدل گیا ہو, تو 1400 سال پرانی بات ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھ میرا نوجوان محترم سننے والا کہہ رہا ہے ایسا ہی ہے, تو میں دیکھو دن تو ہو سکتا ہے بدل گیا, صبح تو ہو سکتا ہے, صبح ہو سکتا ہے کہ دن بدل گیا. اچھا تو اب بھائی توجہ رہے, نبی جو لاتا ہے وہی چھوڑ کے جاتا ہے. بڑا بیدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, مجھے زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے. دین خدا کی قسم نہیں بدلا, خدا کی قسم نہیں بدلا. بھائی تمہارا مرنے والا, توجہ رہے, میرا مرنے والا جب مرتا ہے تو دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے, ایک بولنے والی عورت, دوسرے خاموش مرد. تو ہر مرنے والے کا طریقہ ہے کہ ایک خاموش چھوڑے, ایک بولنے والا چھوڑے. میرے نبی نے آواز دی انی تارک ان فیکو مستقل ہے. بٹ نبی, بٹ اب دیکھو سوال کو ریلیٹ کر لو نا. میں نے کہا نا کہ بھائی رسول جو دین لائے ہوں گے پتہ نہیں آج تک ہمارے پاس صحیح پہنچا بھی ہے یا نہیں, تو نبی جو لاتا ہے وہی تو چھوڑ کے جائے گا نا. میرا نبی کہہ رہا انی تارکن, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو میں دو گرا قدر چیزیں, ایک اللہ کی کتاب, دوسرے اپنی اولاد, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اب تو وقت بھی نہیں رہا نا, ظاہر ہے کہ 2-3 دقیقے تو چاہیے مسائل کے لیے, لیکن یہ جملہ تم تک پہنچ جائے انی تارکن. ہزاروں مرتبہ روایت سنی ہوگی تم نے, انی کے معنی میں, تارکن تک سے نکلا ہے, چھوڑ کے جا رہا ہوں. یاد رہے گا نا, انی تارکن, میں اپنی اولاد کو اور قرآن کو تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب قیامت تک کے دین کی حفاظت کا بندوبست ہو گیا یا نہیں, لیکن مجبوری ہے کہ ایک جملہ کہوں میں. انی تارکن, قرآن میں انی جاعل فی الارض خلیفہ, جاعل کے معنی بنانے والا ہوں, تارک کے معنی چھوڑنے والا ہوں. انی جاعل, اللہ نے کہا خلیفہ میں بناتا ہوں, اور رسول نے کہا انی تارک, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, بنا کے نہیں جا رہا ہوں. تو جو کام محمد جیسا رسول نہ کر سکے, سمجھ گئے, وقت جو کام محمد رسول اللہ نہ کر سکے اسے آپ کریں گے, آپ انجام دیں گے. انی تارک الفکر مستقلین, میں تمہیں دو برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب قیامت تک اگر قرآن معصوم ہے تو آل محمد معصوم ہے, اب اگر قیامت تک قرآن علم ہے تو آل محمد علم ہے. میں صرف علی کی بات نہیں کر رہا ہوں, کوئی بھی ہو ان میں سے بارہ کے بارہ, یہ علم ہے, عالم نہیں, علم ہے. بھائی توجہات میں دولے حسن کے علم میں تھا کہ کربلا میں حسین پہ کیا گزرنے والی ہے, بیٹے کو وصیت نامہ لکھ کے دے دیا یا نہیں. تقریر, تقریر تمام ہو گئی. جب طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی. جب حسن مصطفیٰ دنیا سے جانے لگے تو حضرت ام فروہ سے یہ فرمایا کہ ذرا میرے بیٹے قاسم کو تو لاؤ. دیکھو دونوں شہزادے ہیں, حسن بھی رسول کا شہزادہ ہے, حسین بھی رسول کا شہزادہ ہے. کل میں نے حسین کے بیٹے کا تذکرہ کیا تھا نا, آج حسن کے بیٹے کا ذکر ہے. قاسم کی ماں ام فروہ, ذرا میرے بیٹے کو تو لاؤ. جناب ام فروہ قاسم کو لے کے آئیں, اپنے سینے پر لٹایا, پریشانی کا بوسہ دیا, تکیے کے نیچے سے حسن مصطفیٰ نے ایک تعویذ نکالا اور تعویذ کو قاسم کے دہنے شانے پہ باندھ دیا اور کہا ام فروہ اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور دیکھو ابھی تو یہ بچہ نا سمجھ ہے, بات نہیں سمجھ سکتا, تم سے وصیت کر رہا ہوں کہ اگر کبھی اس بچے پر کوئی مصیبت کا وقت آ جائے تو تعویذ کو کھول کے پڑھ لے, اس میں اس کی مصیبت کا حل لکھا ہوا ہوگا. کاش, کاش میرے پاس کچھ اور لمحے ہوتے, کچھ اور دقیقے ہوتے تو میں تمہیں تفصیل سے کچھ بتلاتا, اب تو وقت ہی نہیں رہا. لیکن ایک جملہ سنو, جس معاشرے کے تم ہو اسی معاشرے کا میں ہوں. میں جملہ کہہ رہا ہوں, اس کی قیمت پہچاننا. بھائی ہماری مائیں اپنے بچوں کو تعویذ باندھتی ہیں تاکہ بچے محفوظ رہیں. یہ کربلا کی اکلوتی ماں ہے, اجرکم اللہ. عاشور کا دن آیا, عاشور کا دن آیا, اصحاب گئے, انصار گئے, بنی ہاشم میں سے اولاد عقیل گئی, عباس کے بھائی گئے. ہر مرتبہ قاسم نے کہا چاچا جان مجھے اجازت ہے, چاچا جان مجھے اجازت ہے. کہا نہیں, تو میرے بھائی کی نشانی ہو, تو میں اجازت نہیں دوں گا. مقتل میں الفاظ نہیں ہے کہ قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے, تجھے اجازت نہیں دوں گا. اچھا تو بچے کو اجازت نہیں ملی, دل ٹوٹ گیا نا, چھوٹا سا بچہ, اجازت نہیں ملی, دل ٹوٹ گیا. اچھا دیکھو میں اگر کسی مصیبت میں ہوں اور میرا کوئی بڑا مل جائے تو میں تمہارے سامنے تو آنسو روک لوں گا, اپنے بڑے کے سامنے آنسو نہیں روک سکتا. بچے کو اجازت نہیں ملی, بچے کا دل ٹوٹا ہوا ہے, واپس آیا اپنے خیمے میں, ماں نے دیکھا چہرہ سو گئے, کہا بیٹے کیا ہو گیا, قاسم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, کہا اما چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. اجرکم اللہ, اما مجھے چچا اجازت نہیں دیتے. کہنے لگیں روایات میں اختلاف ہے، دو جملے اور سن لو. کہنے لگیں کہ قاسم تیرے باپ نے وصیت کی تھی کہ اگر قاسم پر کوئی وقت آ جائے تو وہ تعویذ کو کھول کے پڑھ لے. بچے کو یاد آ گیا، خیمے کے پیچھے گیا، تعویذ کھولا، کاغذ نکالا، کاغذ میں لکھا تھا حاضا ما اوسا بہل حسن ابن علی الا ولد ہل قاسم. یہ وصیت نامہ ہے حسن کا اپنے بیٹے قاسم کے نام. بیٹے قاسم، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کی خون کی پیاسی ہو جائے گی، جب ساری دنیا حسین کے خون کی پیاسی ہوگی تو قاسم میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ فاطمہ کی جان پر اپنی جان کو نثار کر دے. بچے نے وصیت نامہ پڑا، دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آیا، گود میں حسین کے وہ کاغذ رکھ دیا، کہا چچا یہ پڑھ لیجئے، اب تو آپ اجازت دیں گے. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، اب ہم اذان مغرب سے متصل ہو گئے. صرف ایک جملہ کہوں گا. ایک مرتبہ حسین ابن علی نے وہ تحریر پڑھی، روئے، کہا قاسم تو میرے ایمان کی تحریر لے آیا، اب میں تجھے روک نہیں سکتا، اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، بیت الحنت گلے میں ڈال دیا جو یتیموں کی نشانی ہے. اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ گود میں لے کر گھوڑے میں سوار کرایا. ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک دیکھا، کہا قاسم تو نہیں جا رہا ہے، میری جان جا رہی ہے تیرے ساتھ. آخری جملہ سنو گے، رو چکے. تقریر تمام ہو گئی. کربلا کے واقعے کے بعد سننا، آج زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن میں جو پڑھنے کا عادی ہوں نا، کتاب سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں. کربلا کے واقعے کے بعد سید سجاد کے پاس ایک شخص آیا اور کہا فرزند رسول، کربلا میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے، شہید ہونے سے پہلے گھوڑے سے گرنے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ پکارا ہے امام کو یا دو مرتبہ پکارا ہے حسین کو کہ مولا میری مدد کری آئیے، لیکن دو شہید ایسے ہیں جو بار بار پکار رہے تھے، اکبر پکار رہے تھے بابا بابا، قاسم پکار رہا تھا چچا چچا. تو اس کا سبب کیا ہے؟ کہ اکبر کے جسم پر جب تلواریں پڑتی تھی تو ہر ضربت سے کہتا تھا بابا، اور قاسم پر جب گھوڑوں کی ٹانگیں پڑتی تھی تو آواز دیتا تھا چچا میری مدد کرو، چچا میری مدد کرو.
صلى الله عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله.